خمینی کی توہین انقلابی عوام سے برداشت نہ ہو سکی. لوگوں کے جذبات شہید مصطفیٰ خمینی کی شہادت سے پہلے ہی سے بھڑکے ہوئے تھے. اس مضمون نے جلتی پر تیل کا کام کیا. عوام اپنے محبوب قائد کی توہین برداشت نہ کر سکے. احتجاج شروع ہو گیا, مارکیٹیں بند ہو گئیں, کالجوں میں لڑکوں نے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا, حوزہ علمیہ قم میں ہڑتال ہو گئی. لوگ احتجاج کے طور پر مدرسوں میں, مسجدوں میں اکٹھا ہونے لگے. کچھ پرجوش نوجوانوں نے روزنامہ اطلاعات کے آفس کو آگ لگا دی. مسجد اعظم میں اکٹھا ہوئے طلباء کو سرکوب کرنے کے لیے حکومتی درندے ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے. کچھ اس میں زخمی ہوئے, لیکن یہ احتجاج رکنے کے بجائے اور بڑھتا گیا. چنانچہ 9 جنوری سن 1978 کو یہ تحریک اپنے اوج پر پہنچ گئی. چنانچہ حوض علمیہ قم کے طلباء اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مراجع کے شریعت قدوں پر اکٹھا ہونے لگے. ایک مرجع کے بعد دوسرے مرجع کے گھر, دوسرے مرجع کے بعد تیسرے مرجع کے گھر, یہاں تک کہ ظہر کے بعد یہ تحریک آیت اللہ ہے نوری حمدانی کے گھر پہنچی. ہزاروں کی تعداد میں طلباء ان کے گھر اور ان کے اطراف کی سڑکوں پر اکٹھا ہو گئے. آیت اللہ نوری حمدانی احتجاجی طلباء اور عوام کے درمیان ظاہر ہوئے اور انہوں نے نہایت ولولہ انگیز تقریر فرماتے ہوئے اخبار کی اس اقدام کی شدت کے ساتھ مذمت کی. آیت اللہ نوری حمدانی کی تقریر کے بعد معترض طلباء اور عوام جب وہاں سے چلے ہیں حرم مطہر کی طرف جانے کے لیے, تو اس بھیڑ نے ایک پرامن جلوس کی شکل اختیار کر لی. بظاہر لوگ خاموش تھے, جلوس میں کسی قسم کے نعرے نہیں لگ رہے تھے, لیکن چہروں سے اور انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کتنے غصے میں ہیں, کتنے برہم ہیں. یہ جلوس ابھی میدان شہداء چہارراہے صفائیہ تک پہنچا ہی تھا کہ کرنل افاضلی کی قیادت میں سیکورٹی فورسز نے ان پرامن مظاہرین کے اوپر حملہ کر دیا. بڑی شدت کے ساتھ فائرنگ ہونے لگی. گولی باری کے نتیجے میں اسی میدان شہداء میں تقریباً 70 افراد شہید ہو گئے, جن کی زیادہ تر تعداد حوض علمیہ قم کے طلباء پر مشتمل تھی. جیسے ہی اس کی اطلاع لوگوں تک پہنچی اور شاہی اقدام سے لوگ آشنا ہوئے, تو شاہی فورسز کا یہ وحشیانہ قدم تحریک کی حیات نو کا باعث ہوا. اس وحشیانہ قتل عام نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا اور چاروں طرف سے اس کی مذمت کی جانے لگی. 18 فروری سن 1978 کو پورے ایران میں شہدائے قم کا چہلو منایا گیا, جس میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شاہی ظلم و ستم کے خلاف اپنی آوازیں عوام نے بلند کی. یوں تو ہر شہر میں شاہی فوج اور اس کی جو ہے فورسز کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا عوام کو، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر تبریز میں دیکھا گیا، جہاں شہداء کی مجلس میں خلل ڈالنے کی غرض سے اور عوام کو وہاں سے ہٹانے کی غرض سے جب شاہی فوج نے حملہ کیا تو حملے کے نتیجے میں سینکڑوں افراد شہید ہو گئے، سرزمین تبریز شہداء کے خون سے لالاگوں ہو گئی۔ جب اس کی اطلاع دوسرے شہروں میں پہنچی تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے حوصلے پست ہوتے، لوگوں کی ہمتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ جگہ جگہ ان شہیدوں کی یاد میں جلسے یہ جو ہے منعقد کیے گئے، اور لوگ جلسوں کے درمیان نعرہ لگاتے تھے، توپ ٹانک مسلسل دیگر اثر نہ دارد، شاہ بجز خودکشی راہ دیگر نہ دارد، اب توپ ٹینک اور مشین گنوں سے کچھ نہیں بن سکتا ہے، یہ بے اثر ہو چکی ہیں، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، شاہ کے سامنے خودکشی کے سوا اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ عوام نے جا بجا جب شہیدوں کا 40th آیا ہے تو ان کے چہلوں کے موقع پر جا بجا عوام نے جلسے کیے، مجلسیں منعقد کی گئیں، اور رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے نجف سے اس سلسلے میں پیغام بھی دیا۔ عوام کی زبان پر ان مجلسوں میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، حزب فقط حزب اللہ، رہبر فقط روح اللہ، استقلال، آزادی، جمہوریہ اسلامی، اس جیسے نعرے فضاؤں میں گونجنے لگے۔ جب ان شہداء کا چہلم یہ جو ہے منایا جا رہا تھا، چنانچہ یزد میں سیکورٹی فورسز نے وہی تاریخ رچی جو تبریز میں شہداء قم کے چہلوں میں ہو چکا تھا۔ یزد میں مومنین جو امام باڑوں میں اور مسجدوں میں اکٹھا ہوئے تھے، ان کے اوپر ایسا وحشیانہ حملہ کیا گیا، اس بے دردی کے ساتھ انہیں گولیوں سے بھونا گیا کہ سینکڑوں افراد زخمی اور شہید ہو گئے۔ عوام احترام تمام علماء کا کرتے تھے، تمام مراجع کا احترام کرتے تھے، لیکن بات صرف امام خمینی کی مانتے تھے۔ جو پیغام امام خمینی کی طرف سے آ جاتا تھا، جو میسج امام خمینی کی طرف سے آتا تھا، جو راستہ امام خمینی دکھاتے تھے، لوگ اسی راستے پر چلنا چاہتے تھے، تمام مراجع کا احترام کرتے ہوئے۔ چنانچہ ہر مشکل گھڑی میں امام خمینی نے اپنی بابصیرت، شجانہ اور حکیمانہ قیادت کے ذریعے سے اور اپنے الہی موقف کے ذریعے سے قوم کو ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتے رہے اور ان کے حوصلوں کو دن بدن بڑھاتے رہے۔ 18 اگست 1978 کو شاہ نے ٹیلی ویژن پر تقریر کے دوران یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ ایران کو ایک عظیم تمدن کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کے انقلابی اقدامات کی شدت سے مذمت کی اور انہیں شاہی نظام و اقدام کی حمایت کی دعوت دی۔ 19 اگست کو شاہی حکومت نے انقلابیوں کو بدنام کرنے کی غرض سے اپنی خفیہ سروسز کے ذریعے ایسا بھیانک قدم اٹھایا ہے جس نے ایرانی عوام کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ شاہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم کسی سینما گھر کو آگ لگا دیں گے تو اس کا الزام انقلابیوں کے سر جائے گا، کیونکہ یہ انقلابی اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، اور اسلام اور قرآن کی روح سے سینما گھروں کا ہونا مناسب نہیں ہے، لہذا اگر وہاں آگ لگے گی تو سارا الزام انہی کے سر دھرا جائے گا۔ چنانچہ شاہ کی خفیہ تنظیم ساواک نے آبادان کے سینما ریکس میں آگ لگا دی۔ جس میں 700 افراد زندہ زندہ جل کر کے خاکستر ہو گئے. شاہی میڈیا نے پورے زور و شور سے انقلابیوں کو بدنام کرنے کی مہم چلائی کہ الزام ان کے سر میں ڈھا جائے، لیکن حقیقت لوگوں کے سامنے جلد ہی عیاں ہو گئی اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کام انقلابیوں کا نہیں ہے. کیونکہ انقلابی اگر سینما گھروں میں فحش فلموں، غیر اخلاقی فلموں کے مخالف ہیں، اسے حرام سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو وہ بے گناہوں کے قتل کو بھی حرام سمجھتے ہیں، اسے بھی ناجائز سمجھتے ہیں. انسانوں کو زندہ زندہ جلا دینا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. لہذا ایک انقلابی، ایک امام خمینی کا پیرو کبھی ایسا اقدام نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت بھی ایسے فراہم ہو گئے جس کی بنا پر شاہ کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی. اسی دوران کرمان میں خانہ بدوشوں کے ذریعے سے مسجد میں جمع انقلابیوں پر حملہ کرا دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ شاہ کے حامی ہیں، اور ان لوگوں نے یہ جو ہے مسجد کو بھی آگ لگا دی. چنانچہ عوام نے اس کے بعد جب جلوس نکالا تو ہر زبان پر یہی نعرہ تھا، رکس آبادان را، مسجد کرمان را، شاہ بے آتش کشید، شاہ بے آتش کشید. سینما رکس آبادان کو اور کرمان کی مسجد کو شاہ نے نظر آتش کیا ہے، شاہ نے اسے آگ لگائی ہے. تو وہ بدنام انقلابیوں کو کرنا چاہتا تھا، لیکن خود ہی بدنام ہو گیا، خود ہی رسوا ہو گیا، اور انقلاب کی تحریک اور بھی زیادہ تیز سے تیز تر ہو گئی. 21 ماہ رمضان آ گئی، یعنی 24 اگست سن 1978، مولا کائنات کی شہادت کے موقع پر علماء کرام نے، مقرروں نے، خطبہ نے لوگوں کو شاہی جرائم سے مزید آشنا کرایا. ان کو بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں کس لیے شہید ہوئے تھے؟ عدالت کی خاطر، ظلم سے برسر پیکار ہونے کی وجہ سے. چنانچہ کہنے والے نے کہا کہ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، امیر المومنین محراب عبادت میں اس لیے شہید کیے گئے کہ وہ عدل و انصاف کی سختی سے پابندی کرتے تھے. لہذا علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے ظلم و ستم کو اپنی نگاہوں سے خاموشی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے. ان تقریروں نے لوگوں کے اندر اور جوش بھر دیا، لوگوں کے اندر اور ولولہ بھر دیا، اور وہ اپنے مولا امیر المومنین کی تأسی کرتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ تحریک میں شامل ہو گئے. اب انہیں موت سے خوف نہیں رہ گیا تھا، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جب ہمارا مولا عدل و انصاف کے قیام کے لیے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، تو ہم ان کے چاہنے والے ہو کر کے اپنی حقیر جان کیا اس مقصد کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں. رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے. اس سال عید ایک نئے انداز میں آئی. اعلان کیا گیا کہ اجتماعی طور سے ہم فلاں جگہ پر اکٹھا ہوں گے. چنانچہ ہر شہر میں ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بھاری تعداد میں لوگ عید الفطر کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے. تہران میں قیطریا کے میدان میں آیت اللہ ڈاکٹر شہید مفتح کی امامت میں لوگوں نے نماز عید الفطر ادا کیا. عید الفطر کے بعد خطیب عید الفطر نے جب خطبہ دیا ہے تو خطبہ اتنا، یہ جو ہے ولولہ انگیز خطبہ تھا. اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کی گئی تھی کہ لوگوں کے انقلابی جوش و جذبے میں اور اضافہ ہو گیا. لوگ عید الفطر کی نماز کے بعد سڑکوں پر نکل آئے، جس نے ایک عظیم جلوس کی شکل اختیار کر لیا. اس مجمع نے غیر ملکی میڈیا کی آنکھیں بھی کھول دیں. چنانچہ فرانس نیوز ایجنسی نے اس عظیم مظاہرے کو دیکھ کر ان لفظوں میں رپورٹنگ کی کہ ایران ایک جدید دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں سے واپسی اب ناممکن ہے. اسلام نے اپنی طاقت ایرانی شہروں من جملہ تہران میں دکھا دی ہے۔ عید الفطر کے بعد بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، عوام کے دل سے حکومت کا خوف پوری طرح سے نکل چکا تھا، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، شہادت ان کی آرزو بن چکی تھی۔ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا لوگ اس کے گھر والوں کو تعزیت کے بجائے مبارکبادی دیتے تھے کہ مبارک ہو، تمہارے گھر میں یہ شرف آیا اور اللہ نے تمہارے بیٹے کو یہ شرف عنایت کیا۔ عظیم مظاہرے روز کا معمول بنتے جا رہے تھے، جنہیں روکنے کے لیے قومی مفاہمت کے نام سے تشکیل پانے والی حکومت، جس کے وزیر اعظم شریف امامی تھے، انہوں نے 7 ستمبر سن 1978 کو مارشل لا لگانے کا اعلان کر دیا، لیکن عوام نے اس کی پرواہ کیے بغیر 8 ستمبر کو بھی سڑکوں پر اپنے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا، اور پہلے سے اعلان شدہ پروگرام کے مطابق میدان جالا، جسے بعد میں میدان شہداء کے نام سے یاد کیا، اکٹھا ہونے لگے۔ صبح سویرے سے عورت مرد بچے بوڑھے وہاں جمع ہونے لگے، ابھی بچے نیند سے اٹھے بھی نہ تھے، مائیں اپنی آغوش میں اپنے شیرخوار بچوں کو جو محو خواب تھے لیے ہوئے جلوس میں نعرے لگاتے ہوئے شامل ہو رہی تھیں۔ جب میدان شہداء میں، یا میدان جالا جس کا پہلا نام تھا، یہ مجمع اکٹھا ہوا ہے، تو شاہی درندوں نے چاروں طرف سے گھیر کر کے مرد عورت بوڑھے بچوں سب کے خون سے زمین کو لالہ زار کر دیا۔ محتاط اندازے کے مطابق میدان شہداء میں 5,000 افراد شہید کیے گئے۔ 5,000 افراد ایک جگہ پر خون بہا کر کے شاہ یہ سمجھتا تھا اب یہ تحریک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گی، لوگ ڈر کے خوف و ہراس میں گرفتار ہو کر کے اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ جمعے کا دن تھا، اس کو بعد میں جو ہے بلیک فرائیڈے کے نام سے یاد کیا گیا، لیکن عوام بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتے، بجائے اس کے کہ خوف زدہ ہو جاتے، چونکہ انہیں زندگی اور موت کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، ان کے دل میں یہ بات رچ بس چکی تھی کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم اسے وہی صرف کریں گے جہاں خدا نے چاہا ہے، اور اس وقت خدا کی مرضی، خدا کی مشیت یہی ہے کہ ہم ظالموں کے سامنے خاموشی اختیار نہ کریں، دین خدا کو مٹتے ہوئے نہ دیکھتے رہیں، دین خدا مٹتا رہے، اسلامی قوانین کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا رہے، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں۔ مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا، خصوصاً وہ جو امیر المومنین کا پیرو ہے، وہ جو امام حسین کا چاہنے والا ہے، ان شہیدوں پر سلام بھیجنے والا شیعہ جو اپنی زیارتوں میں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما کا نعرہ لگاتا ہے کہ کاش شہداء کربلا ہم بھی تمہارے ہمراہ ہوتے، ہم بھی کامیابی کی اسی معراج پر فائز ہوتے جس پر آپ فائز ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کربلا تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اب امام حسین تو موجود نہیں ہے کہ ان کے ہمراہ شہید ہوں، لیکن امام حسین کا راستہ موجود ہے، ان کا ہدف موجود ہے، ان کا مقصد موجود ہے۔ چنانچہ عوام اسی جذبات کے تحت موت کو گلے لگاتے رہے، ڈرے بغیر، خوف زدہ ہوئے بغیر، ایک کے بعد ایک امام آتے رہے۔ عوام نے بھاری پیمانے پر شرکت کی اس بلیک فرائیڈے کے علمیے کے سلسلے میں۔ امام خمینی نے پیغام دیا، اور پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عوام کو شاہ کے خلاف احتجاج کی ایک نئی راہ دکھائی، وہ یہ تھی کہ جتنے بھی ادارے تھے، اقتصادی ادارے، تعلیمی ادارے، بازار، دکانیں، کارخانے، ہڑتال سب میں شروع ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، کارخانے ٹھپ پڑنے لگے، وہ سارے اقتصادی ادارے جو شاہ کی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی قرار پاتے تھے، سب میں اسٹرائک ہونے لگی،
بینکوں میں ہڑتال، تیل کے کارخانوں میں ہڑتال، تیل کی پیداوار یہ جو ہے متاثر ہو گئی، جس کی بنا کے اوپر شاہ کی حکومت اقتصادی پریشانیوں سے دوچار ہو سکتی تھی. اس موقع پر امریکہ میں جیمی کارٹر کی حکومت تھی. جیمی کارٹر اسلامی جیمی کارٹر نے انسانی تحفظ کا نعرہ دیا تھا اور حقوق انسانی کی پاسداری کی باتیں کیا کرتے تھے. انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر وہ لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بلیک فرائیڈے کے المیے نے ان کے چہرے پر پڑی نفاق کی نقاب کو نوچ پھینکا. کیونکہ جیمی کارٹر نے نہ صرف یہ کہ 5,000 بے گناہ افرادوں کی ایک اس جگہ کے اوپر درندگی کے ساتھ قتل عام کی مذمت نہیں کی، بلکہ شاہ کی حمایت بھی کی، شاہ کی طرفداری سے کام لیا انہوں نے، جس کی بنا پر عوام امریکہ سے بھی جو ہے وہ نفرت کرنے لگے. یوں تو پہلے ہی سے ان کے دلوں میں نفرت کا لاوا موجود تھا، لیکن جیمی کارٹر کے اس عمل نے لوگوں کو اور زیادہ متنفر بنا دیا اور وہ لاوا پھٹ پڑا. امام خمینی نے اس قتل عام کے بعد تحریک کو ایک نیا رخ دیا، ایک نیا موڑ دیا، تاکہ عوامی نقصان بھی کم سے کم ہو سکے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں اور شاہی حکومت کا خاتمہ جلد از جلد عمل میں آ سکے. چنانچہ امام خمینی نے اس وقت ہڑتال کی اسکیم اپنائی. ایران کے مزدوروں، حکومتی یہ جو ہے ملازموں، تیل کے کارخانے میں کام کرنے والوں، ان سب کو پیغام دیا. چنانچہ ایران میں ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، دکانیں بند ہو گئیں، کارخانے ٹھپ پڑ گئے، تیل کے کارخانے میں تیل کے کنوؤں سے پیداوار اتنی گھٹ گئی کہ شاہی حکومت کو اقتصادی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. البتہ اسی کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جو ہے وہ دشواریاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں. سردی کا زمانہ تھا، تیل نہیں مل رہا تھا، گھر کس طرح سے گرم کیا جائے، اس سے شاہی حکومت نے فائدہ اٹھانا چاہا. ٹیلی ویژن کے اوپر پیٹرول پمپوں پر لگی ہوئی لمبی لمبی لائنوں کی فلم بنا کر کے پیش کی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا یہ سب خمینی کی وجہ سے ہے، خمینی نے عوام کو مشکلات میں پھنسا دیا ہے. چنانچہ امام خمینی نے ایک طرف سے اس کی تدبیر کی کہ کس طرح سے اس مشکل سے نپٹا جائے کہ ہڑتال بھی رہے اور عوام کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، دوسری طرف سے خود عوام نے بھی اس کا حل نکال لیا. عوام نے جب یہ دیکھا کہ ہم جب پیٹرول پمپوں پر لمبی لمبی لائن لگاتے ہیں تو اس سے شاہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لائن نہیں لگائیں گے، ہم تیل لینے ہی نہیں جائیں گے. کچھ نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹھیلوں پر تیل بھر بھر کے لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں گے. لوگ جب یہ نوجوان لوگوں کے گھروں پر تیل لے کر کے پہنچتے تھے تو ہر شخص یہی کہتا تھا ہمیں تیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کو دے دو. دوسرا کہتا تھا ہمیں تیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کو دے دو. تو ایک طرف سے عوام نے ایثار اور قربانی سے کام لینا شروع کیا، جس کا سبق انہیں امام خمینی اچھی طرح سے سکھا چکے تھے. دوسری طرف سے امام خمینی نے کمیٹی قائم کی تاکہ یہ کمیٹی ہڑتالوں کو اس طرح سے منظم کرے کہ شاہی حکومت کو نقصان پہنچے لیکن عوام کی جو ہے ضروریات فراہم ہوتی رہیں. چنانچہ ایک معینہ وقت کے اوپر دکانیں کھول دی جاتی تھیں تاکہ لوگ وہاں سے اپنی ضرورت کے سامان حاصل کر لیں. اتنی مقدار میں تیل پیدا کیا جاتا تھا تاکہ عوام کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور عوام کی زندگی جو ہے متاثر نہ ہو سکے. انقلابی تحریک کو کنٹرول کرنے کی غرض سے شاہی حکومت نے امام خمینی پر دباؤ ڈالنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا. چنانچہ شاہ کے اشارے پر عراق میں باسی حکومت نے اکتوبر سن 78 عیسوی میں امام خمینی سے کہا کہ وہ اگر عراق میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو شاہ کے خلاف بیانات دینے سے اجتناب کرنا پڑے گا ورنہ وہ عراق چھوڑ کر کے چلے جائیں. امام خمینی نے کہا مجھے اگر خاموشی رہنا ہوتا تو میں ایران ہی سے کیوں باہر نکالا جاتا، میں اگر یہاں رہوں گا بولتا رہوں گا. تم اگر ہمیں عراق سے نکالنا چاہتے ہو شوق سے نکال دو، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ امام خمینی عراق چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور عراق چھوڑ کر کے امام خمینی کویت کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کویتی حکومت نے سرحدوں کو بند کر دیا اور امام خمینی کے کویت میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی. مجبوراً امام خمینی کویت کے بجائے پیرس کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں فرانس اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے ملک کے باشندوں کو ایک دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ امام خمینی بغیر ویزے کے فرانس پہنچ گئے. جب امام خمینی پیرس پہنچ گئے تب فرانسیسی حکومت کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی. آپ کی قیام گاہ پر فرانسیسی حکومت کا نمائندہ آیا اور اس نے آنے کے بعد امام خمینی کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ آپ فرانس آ تو گئے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر مکمل خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، آپ شاہ کے خلاف کسی قسم کا بیان نہیں دے سکتے ہیں ورنہ آپ کو فرانس چھوڑنا پڑے گا. امام خمینی نے کہا میں فرانس چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں شاہ کے خلاف اپنی تحریک کو ختم نہیں کروں گا، میں فرانس گھومنے نہیں آیا ہوں، میں حق کی آواز ہر حال میں بلند کرتا رہوں گا. اگر ہمیں فرانس سے بھی نکال دیا جائے گا ہم ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ کی طرف سفر کرتے رہیں گے اور ہر ایئرپورٹ پر پہنچ کر کے اپنی بات کہیں گے، حق کی آواز بلند کریں گے، اور اگر ہمیں مجبور ہونا پڑے تو ہم سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھ کر کے اپنی بات لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں گے، لیکن ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم چپ نہیں رہ سکتے. امام کے اس فیصلہ کن جواب نے فرانسیسی حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا. چنانچہ امام خمینی فرانس میں رہتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے. فرانس میں رہنے کا ایک فائدہ امام خمینی کو یہ پہنچا کہ امام خمینی کی آواز ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا سے دور تھی. فرانس میں آنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، روزانہ آپ کے انٹرویو ہوتے تھے اور آپ اپنے انٹرویو کے درمیان لوگوں کو ایران کے حالات سے آگاہ کرتے تھے، شاہ کی طرف سے ہونے والے مظالم پر سے پردے اٹھاتے تھے. اس طرح امام خمینی کی تحریک اور زور پکڑ گئی. فرانس سے ایک سہولت یہ بھی تھی کہ فرانس سے رابطہ قائم کرنا، ٹیلی فون کرنا، مواصلات کا انتظام اچھا تھا. یہ سہولت بھی وہاں پر فراہم ہو گئی جس کی بنا پر ایرانی عوام سے امام خمینی کا رابطہ اور بھی نزدیکی قائم ہو گیا. 4 نومبر سن 1978 امام خمینی کو ایران سے جلا وطن کیے جانے کی تاریخ ہے. جب یہ تاریخ آئی تو تہران کے طلبا نے اس مناسبت سے ایک زبردست ریلی نکالی، لیکن شاہی حکومت نے طلبا کے اس پرامن جلوس پر حملہ کرا دیا. فوج کی بھیانک گولی باری میں سینکڑوں طلبا شہید یا زخمی ہو گئے. یہ خبر جب ایران میں پھیلی تو لوگوں میں غم اور غصے میں اور اضافہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ لوگ ڈرتے، خوف زدہ ہوتے، ہراساں ہوتے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے، وہ اپنے موقف پر اور بھی زیادہ سختی کے ساتھ ڈٹ گئے. اور اب تقریباً تحریک اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں حالات حکومت کے ہاتھ سے باہر نکل چکے تھے. ایسے میں شاہی کارندوں نے امام خمینی سے ملاقات اور گفتگو کا طریقہ اپنایا. وہ اس طرح سے چاہتے تھے کہ امام خمینی سے جو ہے ملاقات اور گفتگو کے بہانے انہیں کچھ موقع مل جائے، کچھ فرصت مل جائے اور عوام کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ سڑکوں سے گھر کو چلے جائیں، پھر دوبارہ اپنی انہی پرانی حرکتوں کو وہ جاری رکھ سکیں. لیکن امام خمینی نے پوری فراست اور تدبر سے کام لیتے ہوئے شاہی کارندوں کی نیت کو بھانپ لیا اور امام خمینی نے کہا کہ ہم کسی بھی حکومت ایران کے کسی بھی نمائندے سے اسی وقت جو ہے ملاقات کریں گے جب وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر کے آئے. جب تک وہ اپنے عہدے پر رہے گا ہم اس سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی دوران جعفر شریف امامی کی جگہ کے اوپر جنرل اظہری کو حکومت کی باغ ڈور سونپی گئی اور انہیں ایران کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا گیا. جنرل اظہری نے آنے کے بعد سخت لہجے میں تقریر کی اور انقلابیوں کو جو ہے وارننگ دی کہ ہماری حکومت نرمی سے کام جو ہے نہیں لے گی. اور اس نے صرف دھمکی ہی نہیں دی بلکہ عملاً بھی اپنی درندگی کا ثبوت دینا شروع کر دیا. جہاں کہیں کوئی مظاہرہ ہوتا تھا فوراً اس کے اوپر فوج کے ذریعے سے جو ہے وہ حملہ کرا دیا جاتا تھا. لیکن عوام ڈرنے کو تیار نہیں تھے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، ساری تدبیریں ان کی الٹی ہوتی جا رہی تھی، عوام سر سے کفن باندھ چکے تھے. جس چیز کا انہیں بالکل خوف نہ تھا وہ موت تھی. موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے. دوسری طرف سے امام خمینی نے اپنی حکیمانہ پالیسیوں کے ذریعے فوج کو حکومت سے علیحدہ کر دیا. چند خائن اعلی افسروں کے سوا باقی فوج عوام سے مل گئی، عوام کے ساتھ شامل ہو گئی. امام خمینی سڑکوں پر موجود فوج پر ہر قسم کے حملے سے عوام کو جو ہے روکتے رہے. اگر وہ تم پر گولیاں بھی چلاتے ہیں پھر بھی تم فوج کا مقابلہ نہ کرو، ان کے اوپر ہتھیار مت اٹھاؤ. چنانچہ مظاہرہ جب ہوتا تھا، سڑکوں پر جب نوجوان نکلتے تھے اور سڑکوں پہ ہر طرف ٹینکوں پر چڑھے ہوئے فوجی انہیں جو ہے نظر آتے تھے، وہ فوجیوں کو دیکھ کر نعرہ لگاتے تھے، برادر ارتشی، چرا برادر کشی، اے میرے فوجی بھائیوں، ہم تمہارے ہی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں پر، بے گناہ بھائیوں پر گولیاں کیوں چلاتے ہو؟ اس کے باوجود جب گولی چلتی تھی تو دوسرے دن پھر جب یہ جو ہے جلوس نکلتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کی آغوش میں ہوتے تھے وہ پھول لے آ کر کے فوجیوں کی بندوقوں میں جو ہے لگا دیا کرتے تھے اور اپنے اعلی افسروں کے حکم سے مجبور ہو کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فوجی گولی چلاتے تھے تو نعرہ لگتا تھا، ماں بے تو گل می دہیم، تو بے ماں گلولے، ہم تمہیں پھول پیش کرتے ہیں اور تم اس کے بدلے میں ہمیں گولیاں دیتے ہو. لیکن ان فوجیوں کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے اعلی افسروں کے حکم کی جو ہے مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے. اگرچہ مظاہروں کے دوران چھوٹے چھوٹے بچے چپکے سے امام خمینی کا پیغام جو فوج کے نام ہوتا تھا وہ جا کر کے فوجیوں کی جیبوں میں جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے، جن میں ان فوجیوں کو ایران کی صحیح تصویر سے آشنا کیا جاتا تھا، ان پروپیگنڈوں سے ہٹ کر جو چھاؤنیوں میں شاہ کے نمائندے اور فوجی جرنیل ان کو جو ہے بیان کیا کرتے تھے، اصل حقیقت سے انہیں آشنا کرتے تھے، اصل حقیقت سے واقف ہو چکے تھے. لیکن دو چیزیں تھیں جو انہیں مجبور کیے ہوئی تھیں، ایک یہ کہ اگر وہ فوج میں رہتے ہیں تو فوج میں رہتے ہوئے اپنے اعلی افسران کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے، اور بعضوں کو اس حلف کی فکر تھی जो उन्होंने फौज में भर्ती होते वक्त हलफ उठाया था कि हम हर हाल में शाह का दिफा करेंगे, शाह की हिमायत करेंगे, आखिर कुरान पर कसम खाई है, किस तरह से कसम को तोड़ सकते हैं और शाह की हिमायत न करें। इमाम खोमैनी ने इसका भी हल निकाल दिया। इमाम खोमैनी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप लोग फौज छोड़ करके भाग जाइए, और जहां तक हलफ का मसला है, यह कसम पहले ही से बातिल है। शरीयत में ऐसी कसमों की कोई अहमियत नहीं है जो इस्लामी कानून को पामाल करने के लिए खाई जाए। उस हलफ की शरीयत में कोई कीमत नहीं है जो जालिमों की हिमायत के लिए उठाया जाए। हलफ और कसम वही मोतबर है जो शरी हदूद में इस्लामी कवानीन के दायरे में रह करके हलफ उठाया जाए। अलबत्ता फौजियों के सामने एक मुश्किल ये थी कि अगर वो फौज छोड़ करके भाग जाते हैं तो उनके एड्रेस फौज के अंदर मौजूद हैं, उन्हें घर पहुंचने से पहले ही ये जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनांचे इमाम खुमैनी ने इस मुश्किल का हल ये निकाला, कौम को खिताब किया, आवाम से कहा कि वो फौजी भाई जो फौज छोड़ करके भाग रहे हैं, आप उन्हें अपने घरों में पनाह दें ताकि वो अपने घर जाने पर मजबूर न हो। आवाम ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। जो फौजी फौज छोड़ करके भागता था उस सिपाही को आवाम खुली आगोश से अपने घरों में उसका इस्तकबाल करते थे। अलबत्ता एक परेशानी अभी थी, फौजियों के सर ये जो है मुड़े हुए होते थे, उन्हें दूर से पहचाना जा सकता था कि फौज से भागा हुआ सिपाही है। नौजवानों ने उसका हल निकाल लिया। नौजवानों ने उसका हल ये निकाला, हम सब अपने बालों की जो है कुर्बानी दे देंगे। सारे नौजवानों ने अपने सर के बाल ये जो है मुड़ा लिए, और ये तशखीस देना बहुत मुश्किल हो गया, इसमें फौजी कौन है, गैर फौजी कौन है। इस तरह से फौज से सिपाहियों ने भागना शुरू कर दिया, फौज छोड़ना शुरू कर दिया, और अपने घरों को जाने के बजाय अवाम की दरमियान और उनके घरों में पनाह लेना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी दौरान माह मुहर्रम आ गया। मुहर्रम आ जाने के बाद तहरीक में और भी शिद्दत आ गई। इमाम खुमैनी ने मुहर्रम के आगाज में एक पैगाम दिया जिसमें यह कहा कि वह महीना आ गया जो हमारी कामयाबी का महीना है। मुहर्रम वो महीना है जहां तलवार पर खून गालिब आ गया। हमारे पास असलहे नहीं हैं, हम निहत्थे हैं, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी हमारे कदम चूमेगी क्योंकि हम हक की राह में कदम उठा रहे हैं। खुतबा ने मिंबरों पे आकर के मुहर्रम की हकीकत से लोगों को आशना किया। करबला वाले किस लिए शहीद हुए थे, मकसद करबला क्या है? करबला जुल्म के खिलाफ आवाज है। करबला वालों ने जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, वो घबराए नहीं, डरे नहीं, अपनी किल्लत तादाद से वो खौफजदा नहीं हुए, वसाइल की कमी से वो मायूस नहीं हुए। वसाइल की कमी के बावजूद, कलील तादाद में होने के बावजूद, एक कसीर फौज के मुकाबले में वो आ गए। उन्होंने जान देना पसंद किया मगर जुल्म के आगे सर झुकाना पसंद नहीं किया। माह मुहर्रम में इमाम खुमैनी के पैगाम और उलमा की तकरीर ने अपना रंग दिखा दिया। पूरा ईरान जुल्म के खिलाफ सड़कों पर आ गया। जो लोग अभी तक खामोश बैठे थे उनसे भी रहा न गया, वो भी इस तहरीक में शामिल हो गए। उधर जनरल अजहरी ने अपने असलहों के जोर पर पूरी ताकत से इनकलाबियों को कुचलने का मंसूबा बना लिया। जरा जरा दी बातों के ऊपर टैंक दौड़ा दिए जाते थे। चुनांचे मशहद मुकद्दस में, जहां मैं खुद मौजूद था, अपनी आंखों से जो मंदिर मैंने देखा कि मशहद मुकद्दस में आयतुल्ला अब्दुल्ला शिराजी के घर के सामने लोग धरना देकर के बैठे हुए थे, हजारों अफराद, उन्हें हटाने के लिए फौज मैदान में आई। आगे आगे टैंक थे, टैंक आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनकलाबियों को धमकियां दी जा रही हैं, लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा है हट जाओ वरना तुम्हें टैंकों से कुचल दिया जाएगा। लेकिन अवाम पहले ही नारा लगा चुके थे, तूप टांग मुसलसल दीगर असर न दारा। अब न तोप में कोई असर है, न टैंक में कोई असर है, न मशीन गने हमारा कुछ बिगाड़ सकती हैं। टैंक आगे बढ़ते रहे, मजमा बैठा रहा, यहां तक कि सड़कों पर बैठे हुए مومنوں پر، عزاداروں پر، انقلابیوں پر ٹینک چڑھا دیے گئے، سینکڑوں افراد ٹینکوں کی چین کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہاں سے کوئی ہٹنے کو تیار نہیں ہوا. یہ دیکھ کر کے حوصلہ انقلابیوں کا پست نہیں ہوا، فوجیوں کے حوصلے پست ہونے لگے، اور فوج آہستہ آہستہ سپاہی فوج کو چھوڑنے لگے اور قوم کی آغوش میں پلٹنے لگے. جنرل ادھاری نے محرم میں راتوں کو ہی جو ہے وہ کرفیو لگا دیا تھا، کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں آ سکتا تاکہ لوگ جلوس نہ نکال سکیں. انقلابیوں نے ایک نئی حکمت عملی اپنا لی جو جلوس نکالنے سے بھی زیادہ مؤثر واقع ہوئی. ایک معینہ وقت پر 9 بجے رات میں پورے ایران میں ہر گھر سے صدائے اللہ اکبر یہ جو ہے بلند ہوتی تھی. جلوس سے پہلے نکلتے تھے تو کچھ سڑکوں پر، کچھ میدانوں پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے. انقلاب گویا کچھ محلوں تک محدود ہو جاتا تھا، لیکن اب انقلاب پورے ایران میں شہر کے ہر ہر گھر تک پہنچ گیا. ہر محلے سے تکبیر کی آوازیں یہ جو ہے بلند ہونے لگیں. اب دیکھنے والوں نے دیکھا، اب اندازہ ہوا کہ شاہ کی جو ہے مخالفت کا دامن کتنا وسیع ہے. جنوب ہو یا شمال، شرق ہو یا غرب، ہر طرف سے شاہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. جنرل ادھاری نے پارلیمنٹ میں نہایت یہ جو ہے مدح کا خیز بیان دیا کہ یہ جو آپ رات میں آوازیں سنتے ہیں یہ کوئی ہوتا نہیں ہے آواز لگانے والا، نعرے لگانے والا، یہ کیسٹس ہیں جو ان لوگوں نے لگا رکھے ہیں جگہ جگہ پر، لوگوں کے گھروں کے اوپر ٹیپ ریکارڈ پہنچا دیا ہے، وہاں سے یہ آوازیں جو ہے بلند کی جاتی ہیں، ورنہ کوئی انسان یا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو آ کر کے اسے نعرہ لگائے اس موقع پر. 9 اور 10 محرم کو تحریک اپنے شباب پر تھی. اس دن لوگ خود کو کربلا میں محسوس کر رہے تھے، گویا ایک طرف حسین ہیں اور دوسری طرف یزید، اور کانوں سے حل میں ناصرین ینصرونی کی آواز ٹکرا رہی ہے. لوگ لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. انہیں شاہ کی طرف سے ہونے والے مظالم کی پرواہ نہیں تھی، شوق شہادت سے لبریز یزید وقت سے آر پار کی جنگ لڑنے کے لیے مصمم نظر آ رہے تھے. عاشور کے دن تمام شہروں کی طرح تہران نے بھی اس مظاہرے میں حصہ لیا. سارا شہر شاہ، مرد آباد، خمینی، زندہ آباد، حزب فقط حزب اللہ، رہبر فقط روح اللہ، استقلال، آزادی، جمہوریہ اسلامی، ما پیرو قرآنی، ما شاہ نمی خواہیم، ہم قرآن کے پیرو ہیں، ہمیں شاہ نہیں چاہیے، اس طرح سے اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے سارے عوام سڑکوں پر نکل آئے. ایک دلچسپ نعرہ جو عوام کی طرف سے یہ جو ہے لگایا گیا وہ جنرل ادھاری کا وہ جواب تھا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا تھا. انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یہ کیسٹس ہیں جن کی آوازیں آپ سنتے ہیں. سبھا نے اس کا جواب یوں دیا. اب عوام کا نعرہ جو تھا وہ یہ تھا، ازہاری یہ گو سالے، پیر مرد 80 سالے، باز ہم بے گو نوار ہے، نوار کی پانا دارے، اے احمق ازہاری، اے 80 سال کے بوڑھے، ابھی پھر کہہ دو کہ یہ کیسٹس ہیں. ارے کیسٹس کے تو پیر نہیں ہوتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ شبوں کو جو نعرے لگتے ہیں وہ بھی ہماری ہی آوازیں ہیں، کیسٹس کی آوازیں نہیں ہیں. شاہی حکومت نے عاشور کے جلوس کو کچلنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ نکالا تھا. وہ دیکھ چکے تھے کہ زمینی فوج، ریگولر فوج پر زیادہ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں. اب گولیاں چلاتے ان کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں، ان کے دل عوام کی طرف ہو گئے ہیں. شاہ کی ایک خصوصی فوج تھی جس کا نام تھا گارد جاویدان. گارد جاویدان پر شاہ کو بڑا ناز تھا، ان کی یہ جو ہے وفاداری پر شاہ کو بڑا گھمنڈ تھا، ان کی تربیت پر، ٹریننگ پر، درندگی پر ان کی. چنانچہ عاشور کے جلوس سے نمٹنے کی ذمہ داری گارد جاویدان کے حوالے کی گئی. گارد جاویدان کے ذمہ یہ کیا گیا کہ جب ظہر کے بعد عاشور کا جلوس اپنے اوج پر ہوگا اس وقت بمباری کر دی جائے, کیونکہ عاشور اس سال عاشور کے دن الگ الگ انجمنیں نہیں تھیں, ساری انجمنیں ایک انجمن بن چکی تھی, سب ایک جگہ پر امام حسین سے لے کر کے میدان آزادی تک تل رکھنے کی کہیں جگہ نہ تھی. اخبارات نے اس وقت جو تخمینہ پیش کیا 40 لاکھ کا مجمع, 40 لاکھ کا مجمع عمدہ پڑا ہوا تھا, اتنا بڑا جلوس پوری تاریخ ایران میں کبھی نہیں نکلا تھا. منصوبہ یہ تھا ظہر کے بعد جب مجمع اپنے اوج پر ہوگا اس وقت گارد جاویدان کے اعلی افسران کے ذریعے بمباری کرا دی جائے, ان کے اوپر 2 لاکھ افراد مار دیے جائیں. 2 لاکھ افراد کے مرنے کے بعد حوصلے پست ہو جائیں گے, لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور تحریک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے گا. لیکن عزیزو مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, جو کوئی اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر قدم اٹھاتا ہے اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے, خود نصرت کرتا ہے اس کی. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا ان تنصر اللہ ینصرکم, سب خدائی وعدے ہیں اور خدا نے اس دن اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. گارد جاویدان کے 2 سپاہی جو عاشور کے دن گارد جاویدان کے میس کے اوپر حفاظت کے لیے مامور تھے, ان کی ڈیوٹی تھی جہاں کے اوپر اعلیٰ افسران کھانا کھاتے ہیں اس میس کی حفاظت کرنا, یہ دونوں سپاہی پہرا دے رہے تھے اور آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ہر سال حضرت حر کا واقعہ سنتے ہیں, ہر سال ہم حضرت حر کی داستان سنتے ہیں کہ حضرت حر نے کس طرح سے عمر سعد کی فوج کو ٹھوکر مار کے, جبکہ وہ اعلیٰ عہدے پر فائز تھے, امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر کے جامع شہادت کو نوش کیا تھا. ہم ہمیشہ یہ داستان سنتے رہتے ہیں, آخر ہم کب حر بنیں گے, کیا ہم بھی حر بن سکتے ہیں؟ اور آخر میں انہوں نے حر بننے کا فیصلہ کر لیا. پہلے انہوں نے وصیت نامے کے طور پر اپنے گھر والوں کے خط لکھا جس میں اس واقعے کی تفصیل لکھی, اسے ڈاکخانے میں ڈالنے کے بعد دونوں سپاہی بھری ہوئی مشین گنے لیے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئے جہاں گارد جاویدان کے اعلیٰ افسران, جس میں وہ افسران بھی شامل تھے جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ مظاہرین کے اوپر ہوائی حملہ کریں گے, یہ اپنی جو ہے مشین گنیں لیے ہوئے داخل ہوئے اور وہاں جتنے افسران موجود تھے سب کو بھون ڈالا. البتہ جوابی کاروائی میں یہ دونوں بھی شہید ہوئے, مارے گئے, لیکن ان دونوں کی شہادت کی وجہ سے شاہ کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا. نہ زمینی فوج نے اقدام کیا نہ ہوائی حملہ ہوا, 40 لاکھ کا جلوس پوری صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی. غیر ملکی میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا, جب اس نے 40 لاکھ کا مجمع دیکھا, یہ ایک طرح کا جو ہے ریفرنڈم تھا شاہ کے خلاف, کیونکہ جلوس کے آخر میں قرارداد جو پاس کی گئی تھی اس میں یہ مطالبہ تھا کہ شاہ تخت و تاج چھوڑ کر کے ہٹ جائے اور اسلامی حکومت کے لیے زمین ہموار ہو جائے. پوری دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, میڈیا نے اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ ایرانی عوام شاہ کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی ہے اور گارد جاویدان کے واقعے اور 40 لاکھ افراد کا تہران میں اکٹھا ہونا اس نے شاہ کے بھی حوصلے پست کر دیے اور شاہ نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. عاشور کا مظاہرہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا. جب یہ مظاہرہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ گیا شاہ کا حوصلہ پست ہوا. جنرل ادھاری جو شاہ کا آخری حربہ تھا, یہ حربہ بھی شاہ کا بہت بری طرح ناکام ہوا. اس حربے کے ناکام ہو جانے کے بعد امریکہ نے 3 جنوری 1979 کو جنرل ہائزر کو تہران بھیجا تاکہ جنرل ہائزر शाह की डूबती हुई नाव को बचा सकें। जनरल हाजर की आमद के बाद जनरल अधारी को वजारत उज़्मा के ओहदे से माजूर कर दिया गया और उन्हें माजूर करने के बाद शाकूर बख्तियार को वजीर आजम मुकर्रर किया गया। शाकूर बख्तियार का बज़ाहिर चेहरा यह था कि वह कौम परस्त लीडर हैं और अभी तक वो शाह की जो है मुखालफत भी करते चले आ रहे थे। ख्याल ये था कि अगर शाकूर बख्तियार वजीर आजम बन जाएंगे तो अवाम के जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे, उनका गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन दाद देना पड़ेगी अवाम की होशियारी और बेदारी की भी। अवाम ने अक्सर शाकूर बख्तियार को यह जो है रद्द कर दिया और बड़ा अच्छा नारा लगाया, शाहपुर बख्तियार को उनका शाहपुर बख्तियार नौकरे भी इख्तियार। ये एक ऐसा आलेकार है जिसका अपना कोई इख्तियार नहीं है। उसके बाद एक दिलचस्प नारा लगा करके अवाम ने अपनी उमंगों को वाज़े लफ्जों में बयान कर दिया। नारा अवाम का यह था, मामीगीम खर नमी खाहिम नखुस वजीर, मामीगीम खर नमी खाहिम पालू ने खर एवज मिशे, मामीगीम शाह नमी खाहिम नखुस वजीर एवज मिशे। हम कहते हैं हमें गधा नहीं चाहिए, गधा बदलने के बजाय उसकी काठी चेंज कर दी जा रही है। हम कहते हैं हमें शाह नहीं चाहिए, शाह को हटाने के बजाय ये जो है वजीर आजम तब्दील कर रहे हैं। वजीर आजम से हमारा इख्तलाफ नहीं है, हमारा इख्तलाफ शाह से है, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ हो रहा है ये वजीर आजम अंजाम नहीं देता है बल्कि शाह के हुक्म से वजीर आजम अंजाम देता है। वजीर आजम तो सिर्फ आलाकार है, सारी बुराइयों की जड़ शाह है। लेकिन बहरहाल डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने सोचा कि शायद शाहपुर बख्तियार का हरबा काम आ ही जाए। शाहपुर बख्तियार के जो है वजीर आजम बनने के बाद शाह ने एक सल्तनती कौंसल तश्कील दे करके अपने सारे अख्तियारात इस कौंसल के सपोर्ट किए और खुद 16 जनवरी सन 1969 को इलाज के बहाने ईरान छोड़कर चले गए। यह खबर मुल्क में फैलना था कि हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे। अखबारात ने शायद अपनी पूरी तारीख में सबसे मोटी सुर्खी लगाई, शाह रफ्त, जिसको ईरानी अवाम ने अपनी ये जो है जराफत तबा से शाह और ये जो है रफ्त के बीच में एक दर का इजाफा कर दिया, शाह दर रफ्त, यानी शाह भाग गया। शाह के चले जाने के बाद इमाम खुमैनी ने इनकलाबी कौंसिल की तश्कील की और ईरान वापस आने का ऐलान कर दिया, मैं ईरान वापस जा रहा हूं। इमाम खुमैनी के इस ऐलान के बाद ऐवान हुकूमत में खलबली मच गई। सिर्फ ऐवान हुकूमत ही नहीं, वो सारी हुकूमतें जो शाह की हामी थीं, जो शाह के तरफदार थीं, चाहे ये जो है मगरबी ममालिक हों या उन सब का सरपरस्त अमरीका, ये सब घबरा उठे और हर तरफ से इमाम खुमैनी के ऊपर ये दबाव डाला जाने लगा कि ईरान न जाइए, ईरान जाना खतरे से खाली नहीं है। खुद कार्टर ने इमाम खुमैनी को पैगाम दिया, बसीरत इसे कहते हैं, ये जो है फरासत इसे कहते हैं। इमाम खुमैनी ने अपनी एक तकरीर में कहा कि अब कार्टर का पैगाम मेरे पास आया कि इस वक्त ईरान जाना आपका आपके लिए फायदेमंद नहीं है, मुफीद नहीं है, तो मुझे यकीन हो गया कि ईरान जाना हमारा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे बही खा कब से हो गए, ये हमारे खैर खा कब से हो गए, ये अगर रोक रहे हैं जाने से तो यकीनन उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारा फायदा है। हर तरफ से कोशिशें हो रही हैं। शाहपुर बख्तियार ने ऐलान किया कि हम इमाम खुमैनी से ये जो है मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं पेरिस। इमाम खुमैनी ने कहा शौक से आए, पहले इस्तीफा दें उसके बाद आए। सल्तनती कौंसल के सरबराह सैयद जलालुद्दीन तहरानी, इन्होंने कहा कि हम मिलने आना चाहते हैं। इमाम खुमैनी ने कहा पहले इस्तीफा फिर मुलाकात। जलालुद्दीन तहरानी ने इस्तीफा दे भी दिया और इस्तीफा दे करके इमाम खुमैनी की खिदमत में हाजिर हुए। जलालुद्दीन तहरानी का इस्तीफा तहरीक के लिए ایک بہت بڑا قدم تھا اور ایک کامیابی کی طرف ایک گام. چاروں طرف سے مخالفتوں کے باوجود امام خمینی نے ایران آنے کا مصمم فیصلہ کر لیا. ایران ایئر والے خاص پرواز انقلاب کے نام سے جہاز لے کر کے جانا چاہتے تھے, بختیار نے پابندی لگا دی. دوسرے جہازوں کے آنے جانے پر بھی پابندی لگ گئی, سارے ایئرپورٹ بند کر دیے گئے. عوام پورے ایران سے امام خمینی کے استقبال کے لیے تہران میں اکٹھا ہیں, لاکھوں کا مجمع ہے سڑکوں کے اوپر, امام باڑوں پر, مسجدوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, امام خمینی کا انتظار کر رہے ہیں. ایئرپورٹ بند کرنے کی بنا پر جگہ جگہ دھرنے دیے جا رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, جلوس نکل رہے ہیں, جلوسوں پر حملہ بھی ہو رہا ہے, گولیاں بھی چل رہی ہیں, شہید بھی لوگ ہو رہے ہیں. آخرش امام خمینی نے مکمل فیصلہ کر لیا, ایئرپورٹ کھلے یا نہ کھلے ہم ایران کی فضاؤں میں داخل ہوں گے. چنانچہ ایک جہاز کرائے پر لیا گیا اور امام خمینی تہران کے لیے روانہ ہوئے. یکم فروری سن 1979 کو امام خمینی تہران کی فضا میں داخل ہوئے. بے اعتمادی کی فضا تھی, نہیں پتا کیا ہوگا, امام خمینی کو صحیح و سالم اترنے دیا جائے گا یا نہیں, یا راستے ہی سے ان کا جہاد اغوا کر کے کسی اور ایئرپورٹ لے جایا جائے گا, یا راکٹ مار کر کے جہاز کو گرا دیا جائے گا, کچھ پتا نہیں. اضطراب کا عالم ہے, بے چینی کا عالم ہے, سب بے چین ہیں, صرف ایک ذات تھی جس کے یہاں کوئی اضطراب نہیں, وہ امام خمینی کی ذات تھی. جہاز میں انہوں نے نماز شب پڑھی, نماز شب ادا کرنے کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے لیے وہیں زمین کے اوپر ابا بچھا کر کے لیٹ گئے, سو گئے. سب کی آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی ہے, نیند غائب ہے, لیکن امام خمینی کے ہاں کوئی اضطراب نہیں, کوئی بے چینی نہیں. جب نامہ نگار نے آپ سے سوال کیا کہ آپ 15 سال کے بعد اپنے وطن جا رہے ہیں, وطن کی سرزمین پر قدم رکھنے جا رہے ہیں, حالات یہ ہیں, اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, امام خمینی کا جواب بڑا سادہ تھا, کچھ بھی نہیں, نارمل ہے ہمارے لیے, کیونکہ جو لوگ خدا کی راہ میں اقدام کرتے ہیں, خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں, ان کے یہاں بس ایک ہی احساس ہوتا ہے, ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. نہ کامیابی کی خوشی ہوتی ہے اور نہ ناکامی کا انہیں غم ہوتا ہے, کیونکہ کامیاب ہوئے تب بھی کامیاب, ناکام ہو گئے تب بھی کامیاب, اس لیے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دیا. یکم فروری سن 1979 کو جس وقت ایئر فرانس کا طیارہ تہران کے جو ہے فضاؤں میں داخل ہوا ہے, عوام کے لبوں سے نعرہ ہائے تکبیر, خمینی زندہ باد, شاہ مردہ باد کے نعرے, ایک منٹ کے لیے بھی یہ نعرے ٹوٹ نہیں رہے تھے, کم نہیں ہو رہی تھی آواز, یہاں تک کہ امام خمینی کا جہاز صحیح و سالم تہران کے ایئرپورٹ پر اترا اور امام خمینی جہاز سے باہر نکلے, اور وہاں سے انہوں نے بہشت زہرا تک کا سفر کیا. بہشت زہرا تک ایک عوام کا جمع غفیر تھا, امام کے لیے بہشت زہرا پہنچنا آسان نہیں رہ گیا تھا, اتنی بھیڑ سے گزرتے ہوئے وہ سفر جو 15-20 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے, امام خمینی نے گھنٹوں میں اس سفر کو طے کیا. وہاں پہنچنے کے بعد بہشت زہرا میں جہاں شہدا دفن تھے, شہدا کے مزار کے پاس سے انہوں نے عوام کو خطاب کیا اور وہیں سے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم حکومت قائم کریں گے, ہم اپنی حکومت مقرر کریں گے, ہم بختیار کو قانونی طور سے تسلیم نہیں کرتے. 1 فروری کو امام کی آمد, اس کے بعد پورے ایران میں ایک نیا ولولا ہے, ایک نیا جوش ہے, پولیس فوج ایک ایک کر کے امام خمینی کی وفاداری کا اعلان کرتی جا رہی ہے. سب سے پہلے ایئر فورس نے مجموعی طور اجتماعی طور پر اپنی وفاداری کا اعلان کیا, البتہ اعلیٰ افسروں نے نہیں, اعلیٰ افسر ابھی بھی شاہی حکومت کے طرفدار تھے. چنانچہ انقلاب ایران 11 فروری کو کامیاب ہوا ہے اور 8 فروری کو ایئر فورس نے اپنی حمایت کا اعلان کیا. اس کے پائلٹ اور افسران بڑی تعداد میں امام خمینی کے پاس اپنی یہ جو ہے باقاعدہ وردی پہن کر کے یونیفارم میں آئے امام خمینی کے سامنے, اور انہوں نے امام خمینی کو سلامی دی. 8 فروری کا یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد 9 फरवरी को बख्तियार इस कोशिश में था कि रेडियो और टीवी वाले जिन्होंने हड़ताल कर रखी थी अपनी हड़ताल को वापस ले लें, अपने काम पर आ जाएं। उन्होंने ये जो है शर्त लगाई, हम इस शर्त पर अपने काम पर वापस आएंगे। इस वक्त इमाम खुमैनी ईरान आए हैं, उसकी जो हमने फिल्म तैयार की है, सबसे पहली चीज जो हम नशर करेंगे वो इमाम खुमैनी की जो है फिल्म को नशर करेंगे। अगर ये आपको मंजूर है तो अपनी हड़ताल खत्म किए देते हैं। अख्तियार ने शर्त को मान लिया। चुनांचे 9 फरवरी को शब में टेलीविजन के जरिए इमाम खुमैनी की आमद की फिल्म नशर होनी थी। चारों तरफ से लोग उमड़ पड़े, जिसके पास टीवी नहीं था उनके घरों में गए जहां पर टेलीविजन था। 9 फरवरी की शब में एयरफोर्स के डाइनिंग हॉल में, जहां के ऊपर फौजी इकट्ठा हुए थे खाना खाने के लिए, जो टेलीविजन वहां लगा था, जैसे ही टीवी शुरू हुआ और इमाम खुमैनी की तस्वीर नजर आई, फौजियों ने पुरजोर आवाज में नारे सलवात से इमाम खुमैनी का इस्तकबाल किया। ये देख करके जमीनी फौज को भेजा गया इनका जो है कला कमा करने के लिए, इनका मुहासरा कर लिया गया। इन्होंने छतों पे चढ़कर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की और इस तरह से अवाम को इत्तला दी कि हमारा मुहासरा हो चुका है। अवाम उनकी हिमायत के लिए दौड़ पड़े, चुनांचे फौज से बराह रास्त टक्कर हो गई। 21 बहमन यानी 10 फरवरी को शाहपुर बख्तियार ने ये जो है मार्शाल्लाह का ऐलान कर दिया, गैर मुअय्यना कर्फ्यू का ऐलान हो गया और ऐलान किया कि जो घर से बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। तेवर बहुत सख्त थे, खतरा बहुत ज्यादा था। सारे उलमा, मराजे, लीडरान, कायदीन सब ने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। लेकिन उसी वक्त इमाम खुमैनी का पैगाम आ गया, आज घरों में जाना हराम है। मैंने पहले भी अर्ज किया, अवाम सारे मराजे का एहतराम करते थे, सारे उलमा की इज्जत करते थे, लेकिन बात सिर्फ एक ही की सुनते थे, पैगाम सिर्फ इमाम खुमैनी का, हुक्म फरमान सिर्फ इमाम खुमैनी का। सारे लीडरान कह रहे हैं, आयतुल्लाह तालकानी जैसा मुजाहिद लीडर, उनका भी पैगाम आ गया, लेकिन अवाम के नाम जब इमाम खुमैनी का पैगाम आया, जो घर के अंदर थे वो भी घर से बाहर निकल आए। सारे के सारे अफराद घर से बाहर निकल आए और घर से बाहर निकल के उन्होंने जगह जगह ये जो है मोर्चे तैयार कर लिए, जहां से वहां से शाही हुकूमत की तरफ से टैंकों का हमला हुआ। नौजवानों ने आगे बढ़ करके कॉकटेल मोलोतोफ, एक तरह का ये जो है दस्ती बम होता था, उसको पेट्रोल वगैरह की मदद से बनता था, औरतें तैयार करके ये जो है मर्दों के हाथों में देते थे और मर्द उसे टैंकों पर हमला करते थे। खुदा का करिश्मा कि ये मामूली सा बम टैंकों को जो है नाकारा बनाने के में काफी काम आया। एक टैंक जब नाकारा हो गया, रास्ता है, सड़क पतली है, दूसरा टैंक पीछे से आ ही नहीं सकता क्योंकि आगे का टैंक नाकारा हो चुका है। इस तरह से 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान की तस्वीर ही जो है बदल गई। 11 फरवरी 22 बहमन को शाम को 5 बजे तेहरान रेडियो से अचानक ये आवाज नशर होती है, इंजा सदा ये इनकलाब अस्त, ये इनकलाब की आवाज है। ये आवाज शहीद फजलुल्लाह है महलाती की आवाज थी, जो इमाम खुमैनी के खास नुमाइंदे बन करके टेलीविजन पे गए थे। टीवी पे कब्जा हो चुका था इनकलाबियों का और वहां से खुमैनी ए इमाम का तराना नशर होना शुरू हो गया। इस तरह से इनकलाब 11 फरवरी 1979 को कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार हो गया। इमाम खुमैनी ने अपनी बसीरत के जरिए से इनकलाब को इतनी जल्दी कामयाबी दिलाई, इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। हकीकत तो यह है, हत्ता इनकलाब के एक दिन पहले तक भी किसी को, यानी 21 बहमन 10 फरवरी तक भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इनकलाब कामयाब हो सकता है। वो अफराद जो बहरहाल हर चीज में मीन मेख निकालना चाहते हैं, एतराज करना चाहते हैं, वो यही कहते थे कि 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, जाने कितने और मारे जाएंगे, खामखा इतने शहीदों का खून, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इनका खून रायगा जा रहा है। लेकिन ये खून रायगा नहीं जा रहा था। आखिरी बात यहां कहना बहुत जरूरी समझता हूं कि जब इंसान खुदा के लिए कदम उठाता है तो खुदा किस तरह से मदद करता है। जब सारे उलमा سارے مراجے، سارے لیڈران، سارے سیاسی قائدین سب کہہ چکے تھے کہ حکومت کے تیور بڑے خطرناک ہیں، عوام گھروں میں چلے جائیں ورنہ یہ قتل عام ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مگر ان سب سے ہٹ کر کے امام خمینی نے کہا کہ آج گھر میں جانا حرام ہے. انقلاب کامیاب ہو جانے کے بعد ایک تقریر کے دوران امام خمینی نے کہا کہ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، میں نے یوں ہی ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے کہہ دیا کہ آج گھر میں جانا حرام ہے. لیکن انقلاب کے بعد جب فوجی ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ ہوا اور وہاں سے جو کاغذات نکلے، اس وقت منصوبے کا پتہ چلا اور اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ اگر واقعاً امام خمینی یہ حکم نہ دیے ہوتے تو انقلاب دفن ہو جاتا. منصوبہ یہ تھا کہ مارشاء اللہ لگا کر کے، کرفیو لگا کر کے، جب لوگ گھروں میں چلے جائیں گے، رات و رات اہم جگہوں پر فوج تعینات کر دی جائے گی اور رات ہی میں امام خمینی سمیت چھوٹے بڑے 10,000 لیڈروں کو گرفتار شہید کر دیا جائے گا. دو دن بعد، تین دن بعد جب کرفیو ہٹے گا، عوام کو یہ پتہ چلے گا خمینی مارے گئے، متحری مارے گئے، طالقانی مارے گئے، بہشتی مارے گئے، خامنئی مارے گئے، چھوٹے بڑے سارے لیڈران قتل کر دیے گئے. جذبات میں آ کر کے عوام باہر نکلیں گے، لاکھ دو لاکھ عوام کو بھی جو ہے ختم کر دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد انہیں سہارا دینے والا، ان کا حوصلہ بڑھانے والا، ان کی ہمت بڑھانے والا کوئی نہ رہے گا، نہ خمینی ہوں گے، نہ ان کے شاگرد ہوں گے. نتیجے میں عوام ڈر کے، سہم کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے انقلاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. لیکن جب امام خمینی نے یہ کہہ دیا کہ آج گھروں میں جانا حرام ہے، سب لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو فوج کو آگے بڑھنے کے لیے موقع ہی نہیں ملا. اپنے ان اقدامات کو انجام دینے کے لیے جو رات کی تاریکی میں چپکے چپکے انجام دینا چاہتے تھے، گرفتاری کا، آگے بڑھتے تو امام خمینی تک پہنچتے، آگے بڑھتے تو آغائے بہشتی تک پہنچتے، آگے بڑھتے تو آغائے متحری اور آغائے خامنئی تک پہنچتے. ہمدان سے جو فوج چلی مدد کے لیے شاہ کی، راستے میں عوام نے سڑک کو کاٹ دیا کیونکہ سب روڈ پر آ چکے تھے، سب سڑکوں پر تھے، فوج کو بڑھنے کا موقع ہی نہ ملا. اور عرض کر چکا ہوں سپاہی تو پہلے ہی سے ٹوٹ چکے تھے، افسروں کی حمایت میں قدم اٹھاتے تھے مگر بے دلی کے ساتھ. جب انہوں نے عوام کا ہجوم دیکھا تو آہستہ آہستہ انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا اور فوج بھی عوام کے ساتھ مل گئی. ان کے ساتھ شانہ بشانہ انہوں نے شاہی حکومت کا خاتمہ کیا. اس طرح سے یہ انقلاب، تاریخی انقلاب اور بے مثال انقلاب، کامیابی کے دہلیز تک پہنچ سکا. السلام علیکم.